أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولنسألن الذين أرسل إليهم، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں کو، أرسل إليهم جن کے پاس رسول بھیجے گئے. ولنسألن المرسلین، اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں کو بھی. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب نہیں تھے، ہم غیر حاضر نہیں تھے، اللہ تو ہر جگہ حاضر. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اور وزن اس دن برابر ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کا میزان بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور جس کا میزان ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس واسطے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا، قرآن کا انکار کرتے تھے. آج کے سبق میں سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8، آیت نمبر 6, 7, 8 اور 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو جن کے پاس بھیج چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعنی قیامت تک اتنے رسول آئے، جن قوم کے پاس بھیجا گیا احکام کو لے کر، اس قوم نے اپنے نبی کی بات کو مانا یا نہیں مانا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، ہم ساری قوموں کو پوچھیں گے اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے. اللہ نے اس مضمون کو بہت ساری جگہ پر بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ہم ان کو بلائیں گے. ان کو بلائیں گے کن کو؟ ساری قوم کو بلائیں گے. فَيَقُولُ، اور اللہ پوچھے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے اپنے نبی کو کیا جواب دیا تھا، یعنی ایمان قبول کیا تھا یا پھر ان کے منہ پر انکار کر دیا تھا. اسی بات کو اللہ نے سورہ مائدہ کے اخیر میں بھی فرمایا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، ماذا اجبتم، اللہ انہیں پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، what was your answer from your nation، کیا جواب ملا تم کو قوم کی طرف سے. قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں پتا نہیں ہے، دنیا سے ہم چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتا. انک انت علام الغیوب، تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا غیب کا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سارے نبیوں کو پوچھا جائے گا، تم نے میرا میسج اپنی نیشن کو، قوم کو پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، اللہ تو زیادہ جانتا ہے، ہم نے پہنچایا تھا. اللہ جانتا ہے، پھر بھی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کو سوال کریں گے، سارے انبیاء کو، ڈڈ یو ریسیو مائی میسج ٹو یور نیشن؟ اور یہی باتیں جب وہ کہیں گے ہاں ہم نے پہنچا دیا، تو پھر قوم کو پوچھا جائے گا کہ تم کو میرے نبی نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء نے آپ کو میسج پہنچایا تھا؟ کچھ اس میں سے کہیں گے ہم کو نہیں پہنچایا، جھوٹ بولیں گے، ریفیوز کر دیں گے، انکار کر دیں گے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس امت کو، امت محمدیہ کو پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری امت ہے. اسی بات کو بیان فرمایا، وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اے امت محمدیہ، تم کو ہم نے درمیانی امت بنائی تاکہ تم لوگوں پر گواہی دیں گے، گواہی دیں گے. ہاں، پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دعوت کا کام پہنچا دیا ہے، تو پھر یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ، یہ تو ہمارے بعد آئے، انہیں کیا پتا ہے، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، ہم تو ان سے پہلے تھے، انہیں کیا پتا ہم کو پہنچایا نہیں پہنچایا. تو اللہ سوال کرے گا امت سے، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اللہ کہتے ہیں اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نبی نے ہم کو بتلایا ہے، اور ہمارا قرآن گواہ ہے کہ پہلی امت نے، امت کو ان کے نبیوں نے دعوت کا کام پہنچایا ہے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں، اللہ اکبر، اے میری امت، تم کو پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی تبلیغ پہنچائی یا نہیں، تم کیا کہو گے؟ یہ کہاں پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرفات میں تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں. خالی سارے پچھلے انبیاء کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت کو حق ادا کر دیا، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی اٹھائی اور آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے تیرا سارا دین کا کام انہیں پہنچا دیا. اللہ نے آیت اتار دی عرفات میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے جانے کے بعد ان کے نائبین جو ہوتے ہیں کون ہیں؟ امت ہے. اسی لیے ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ فتح الباری میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا ایک ایک وقت میں تین تین، یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، ایک ایک زمانے میں تین تین نبی ہے، دو دو نبی ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ساتھ میں اسحاق علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام، ادھر دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ، اسی طرح حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایک وقت میں دو نبی، تین نبی، چار نبی ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایک ہی نبی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پچھلی امت میں تین تین نبی، ایک بات، دوسری بات ان کی عمر بھی بہت لمبی، 300 سال، 400 سال، نوح علیہ السلام کی 1300 سال، سارے 900 سال تو تبلیغ کا کام کیا انہوں نے، ایک روایت میں 1300 سال، 1200 سال، کتنی عمر اللہ پاک نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو ایک ساتھ دوسرے نبی نہیں، آپ تو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو کم سے کم اللہ نبی کی عمر کو زیادہ کر دیتے 200 سال، 300 سال، 400 سال، اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، تو دین کا کام تھوڑا تفصیل سے پھیل جاتا، یہ کیا بات ہوئی، کوئی نبی نہیں اور عمر بھی بہت مختصر، 63 years، خلاص، اس کے بعد اللہ نے کہا آ جاؤ میرے پاس، اور پہلے ایک ایک وقت میں تین تین، چار چار نبی، اور ان کی عمر بھی لمبی، ابن حجر اس کا جواب دے رہے بڑا عجیب، فرمایا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، امت پر اللہ کو بھروسہ نہیں تھا دین کے کام کے اندر میں، اس امت محمدیہ پر اللہ کو بھروسہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو تھوڑی عمر دے دی اور کہہ دیا آ جاؤ میرے پاس، تمہاری امت یہ انبیاء والا کام تبلیغ کا سنبھال لے گی، اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں کو جس طرح سوال کیا جائے گا، نبی کے بعد ان کی امت جو نائب رسول ہے انہیں بھی سوال ہوگا کہ تم نے میرے دین کا کام، تبلیغ کا کام، قرآن کی دعوت کا کام، حدیث تب سنت کا کام تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سوال کیا جائے گا، جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو سوال ہوگا، تو یہاں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک پانچ چیزوں کا سوال نہیں ہوگا وہاں تک کوئی ہٹنے والا نہیں ہوگا، نمبر ایک اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں عمر دی تھی، کیا تم نے اپنی عمر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری یا نہیں، 50 years، 30 years، 40 years، 60 years، 70 years، 80, 90 years، تم نے اللہ کے میرے نبی کے بھیجے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری یا نہیں، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری تھی تم نے، میں نے تمہیں جوانی شباب دیا تھا، جوانی میں آدمی اللہ کی بہت عبادت کر سکتا ہے، وہ کہاں گزاری ہے، اس کی ایک ایک منٹ، سیکنڈ، اورز، دن، رات ہم سب کو اللہ کے سامنے بتانا ہوگا، تو کل کا بھول جاتے، بتانا ہوگا، موو، یو کینٹ موو یور ون فٹ انٹل یو گیو آنسر آف دس فائیو کوشچنز، عمر، جوانی، نمبر تین پر مال، مال کہاں سے خرچ کیا، نمبر تھری اور کہاں تم نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، Where did you earn that wealth and where did you spend the wealth، دو بات، یہ عجیب، کہاں سے کمایا یعنی حلال حرام کیسے، اس کا سوال، پھر اس کو تم نے مال کو کہاں خرچ کیا، اللہ کے گناہ میں یا اللہ کے نیکی کے کام میں، اچھے کام میں یا برے کام میں خرچ کیا، اس کا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال علم. تم کو معلوم ہے کسی کو تھوڑا سا علم ہے, کسی کو زیادہ علم ہے, کسی کو بڑا علم ہے, کسی کو اس سے زیادہ علم ہے. ہر ایک کے پاس تھوڑا سے لے کر اخیر تک علم ہے. جو جو علم اللہ نے دیا ہے اس علم کے متعلق پوچھا جائے گا. میرے پاس نماز کی فرضیت کا علم ہے کہ نماز فرض ہے, مجھے معلوم ہے, یہ علم میرے پاس ہے. کس طرح پڑھنا ہے, یہ علم میرے پاس ہے. اس میں کیا فرض ہے, نماز میں کتنے واجبات ہیں, میرے پاس وہ علم ہے. اس کی سنتیں کتنی ہیں, میرے پاس علم ہے. وضو کیسے کرنا ہے, اس کا علم میرے پاس ہے. غسل کیسے کرنا ہے, اس کا علم میرے پاس ہے. زکات کیسے دینا ہے, کہاں دینا ہے, اس کا علم میرے پاس ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہیں جن کے پاس حفظ کا علم ہے, جس کے پاس حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے. ایسے سارے علم ہر ایک کو اپنے اپنے علم کے مطابق پوچھا جائے گا. تیرے پاس نماز کا علم تھا, کیا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, ہر ایک کو اس طرح سوال کیا جائے گا. وہاں سے ہٹنا مشکل ہے جب تک کہ یہ پانچ سوال کا جواب نہ دیا جائے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان کی قوم کو بھی سوال کیا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور رسولوں کو بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرا کام دعوت والا کیا یا نہیں, پہنچایا یا نہیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اب تیسری بات, ہم ان کو اپنے علم سے سنائیں گے. جو جھوٹ بولیں گے وہ تو وہیں پکڑے جائیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اللہ کا علم. حدیث میں آتا ہے کالا پہاڑ, کالی رات, اس میں کالی چونٹی پہاڑ کے اندر میں چل رہی ہے, چل رہی ہے. اس کے جس راستے سے جاتی ہے اس راستے کا نشان اور اس کی چلنے کی آواز اللہ سنتا ہے. یہ علم اللہ کا, کوئی چھپا نہیں سکتا ہے. اللہ آگے کیا کرے, وما کننا غائبین, تم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے نہیں پہنچایا, یا جھوٹ بول دیں گے کہ ہم کو نہیں پہنچایا یا ہم نے عمل کر لیا ہے. وما کننا غائبین, ہم کہاں تھے. اللہ کہیں گے ہم کہاں تھے, کیا ہم غائب تھے, ہم تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے, فرماتے ہیں میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں, سانس لینے کی نلی سے زیادہ قریب ہوں. دنیا کا ویڈیو جو ہوتا ہے, کیمراز جو ہوتا ہے, وہ آدمی کا پکچر لیتا ہے, وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. آج کا, گزشتہ کل کا, گزشتہ سال کا, 20 سال پہلے کا, 30 سال پہلے کا, 50 سال پہلے کا, 100 سال پہلے کا ریکارڈ موجود ہے, اس کو پیش کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے آسان کر دیا ہے سمجھنا. لیکن آگے ایک بات ہے, انسان کے دل کی کیفیت, کیفیت جب اس نے کلمہ قبول کیا تھا اس وقت اس کی نیت کیا تھی, اس نیت کو ویڈیو بھی قبول نہیں کر سکتا, کوئی کیچ نہیں کر سکتا, سوائے اللہ کے کہ تیری دل کی کیفیت کے وقت میں وہاں موجود تھا. وما کننا غائبین, ہم غائب نہیں تھے. ایکٹنگ تو بتا ہی دیں گے لیکن اس کی دل کی کیفیت, دل میں کیا حالت تھی تیری, عمل کرتے وقت اخلاص تھا, ریاکاری تھی, گناہ کی نیت کیا تھی, سب اللہ اندر کی بات کو جانتا ہے. اس کے سامنے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, وہ تو علیم بذات الصدور, دل کے اندر کے وسوسوں کو بھی, جو آیا نہیں جو آنے والا ہے, جو ہے سب کو جانتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ بات سمجھا کر کے اب اللہ آخرت کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا والوزن یومئذ الحق, اس لیے کہ بہت سارے لوگ یوں کہیں گے نا, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا, ہم مشرک نہیں تھے, ہم تو اچھے تھے, ہم یہ تھے, ہم یہ تھے. اللہ اپنے علم سے بتا دے گا. جیسے کہتا کبھی پروف کرتے ہیں, دیکھو تمہارا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, پروف ہے. لیکن یہاں تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, اور اوپر سے اللہ کا علم, کوئی چھپا نہیں سکتا. قیامت میں والوزن یومئذ الحق, میزان قائم ہوگا قیامت میں، ترازو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے اعمال تولے جائیں گے. علامہ بیضاوی اور امام رازی اور دوسرے بہت سارے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ صرف اعمال نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ اس کے صحیفے یا اور بھی بہت ساری، وہ اس پر محدثین کے پانچ نظریے ہیں، پانچ اوپینین ہیں. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ہر ایک نے اپنی بات کو قرآن حدیث سے ثابت کیا ہے. پہلا اوپینین، پہلا گویا کہ پہلی بات، پہلا نظریہ محدثین کا یہ ہے کہ قیامت میں اللہ میزان کو، سکیل کو رکھے گا، اس میں کس کو تولا جائے گا. مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس وقت اس کے جتنی نیکیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، ایک طرف نیکیاں رکھی جائے گی، دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے اور تول دیے جائیں گے. اسی بات کو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا لقمان کی بات کو، یا بنی، او میرے بیٹے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ایک نیکی چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، کہیں قرآن میں خردل کا ذکر ہے، اکول آف مسٹرڈ سیڈ، رائی کا دانہ، اتنی بھی نیکی ہو، کہیں اللہ نے ذرہ بیان فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سورج نکلتا ہے تو ونڈو سے ایک بالکل اس کی روشنی آتی ہے، اس کی روشنی کی تحت میں چھوٹے چھوٹی چیزیں اڑتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرے اس میں اڑ رہے ہیں، اس ذرے کو، اس کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں. بعض نے کہا مستسیت، سمجھ لو یہ آسان ہے کہ رائی کے دانے کے برابر چاہے پہاڑ کے اندر میں نیکی کی ہو، چاہے آسمان کے اوپر کی ہو، چاہے زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت میں لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ تعالی بہت باریکی سے دیکھنے والا ہے. گویا فرمایا کہ اس طریقے سے نیکی کو تولا جائے گا، حدیث بھی بہت ساری ہے، نیکیوں کو تول دیا جائے گا. بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں نیکیوں کو نہیں، نیکیاں جس میں لکھی ہے، یعنی نامے اعمال، نامے اعمال کو سیدھا ترازو میں رکھ دیا جائے گا. کرامن کے ادھر، کاتبین کے ادھر، نیکیوں کے ادھر اور برائیوں کے دوسری طرف، یہ نام اعمال ہی کو اس میں رکھا جائے گا. قرآن کریم کے اندر میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کسی کو دانے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَا اُمُكْرَأُ كِتَابِيَا، وہ قیامت میں خوشی کے مارے کہے گا آؤ آؤ میری سرٹیفکیٹ پڑھ لو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ آگے فرمایا اسی سورت کے اخیر میں وہ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کہ اللہ مجھے دیتا ہی نہیں، میں کیا منہ بتاؤں گا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. اسی طرح امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث کو نقل فرمایا، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، جو امام مسلم نے نقل فرمایا حدیث بطاقہ ہے، یعنی قیامت میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں، سارے کے سارے گناہ ہی گناہ ہی گناہ، ایک بھی نیکی نہیں. اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانا ہے. لیکن اللہ پوچھے گا کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ اللہ کسی پر فلا تظلم نفس شیئا وندع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا، بالکل نہیں کہ کسی کی نیکی کو چھپا دیا یا کسی کے گناہ کو بڑھا دیا، اللہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ پوچھے گا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کیا ہے، میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سن لے، تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ کہ تو نے آخری عمر میں جو کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو رکھ دو. جب اس کو اس پرے میں رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے وزن بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا. وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے کلمے کو پڑھا تھا، اسی کلمے کو ہم نے اندر میں رکھ دیا، تیرے لیے اب جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. حدیثین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس آدمی کے بارے میں ہو جس نے 70 سال تک 80 سال تک کفر 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 کیا، مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق مل گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو سیدھا اسی کلمے کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. سلے امام مسلم کی دوسری روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صحابہ اور کافروں کی جنگ ہو رہی تھی، اتنے میں ایک کافر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شریک ہو جاؤں ایمان لا کر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا، ایمان قبول کر لیا اور اسی جنگ میں شریک ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا عمل قلیلن و اجیر کثیرن، اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن ثواب بہت مل گیا اس کو. ابن ابی دنیا نے دوسری ایک روایت نقل فرمائی کہ جس میں لکھا ہوا ہے، جیسے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، اس کو رکھ دیا گیا، اس سے فیصلہ ہو گیا، اس طرح ہمارے نام اعمال پورے رکھ دیے جائیں گے اور اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. ابن ابی دنیا نے دوسری ایک حدیث نقل فرمائی ہے، فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بہترین لباس میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ جنت میں جاتے ہوں گے کچھ جہنم کی طرف، فرشتے کسی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے یہ، تم کون ہو؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، جہنم کی طرف یہ فرشتے مجھے لے جا رہے ہیں. وہ کہے گا تو آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو آپ کا امتی جلدی آؤ، جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرشتوں کو بلائیں گے کہ رک جاؤ رک جاؤ، میرے امتی کو چھوڑ دو. تو وہ کہیں گے نحن غلاظ شداد لا نعصی ما امر اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ہم تو اللہ کے کام کو بہت سخت طریقے سے کرنے والے ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس میں ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں اس کو لے جانے کا حکم دیا، ہم رک نہیں سکتے ہیں. اس وقت داڑھی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے اللہ میری امت میں سے ایک کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اللہ کہیں گے لاؤ ان کو، لایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی اس کے نام اعمال میں رکھیں گے، اس پرچی سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پرچی سے تو وہ آدمی کہے گا تم کون ہو؟ تمہاری اس پرچی سے میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، ابھی جہنم میں لے جایا جا رہا تھا. تو کہا میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک بار تم نے اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف اس پرچی میں لکھا ہوا ہے، اسی کے بدل اللہ آج تیری مغفرت کر رہے ہیں اور تو جنت میں جا رہا ہے.
ابن ابی دنیا نے، علامہ عبد الرحمن سواتی نے بھی اپنی تفسیر معالم العرفان میں اس بات کو نقل فرمایا، فرمایا کہ اللہ کبھی تو نام اعمال ہی کو تول دیں گے، جس میں لکھا ہوا ہوگا نیکیاں اور گناہ اسی کو تول دیں گے. یہ بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں. تیسرا گروپ کہتا ہے مفسرین کا، محدثین کا، کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن نہ تو نیکیاں اور نہ تو اعمال صحائف اعمال نامے، بلکہ انسان کو ہی اس ترازو میں رکھ دیا جائے گا. پورے انسان کو اس ترازو میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی اعمال کو، تیسرا قول یہ ہے اعمال کو، یہ چوٹا قول ہے آخری قول، یہ تیسرا قول یہ ہے کہ اعمال کو جسم بنا دیا جائے گا. اعمال کو ہی، یعنی نماز کو، وضو کو، زکات کو، حج کو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ، جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو، جیسے ہمارا جسم ہے نا، ایسا خوبصورت جسم بنا دیا جائے گا. ایسے کوئی کسی قسم کا جسم، کسی قسم کا جسم جو اللہ چاہے گا اس کو بنا کر کے اللہ بھی ترازو میں رکھنے کا حکم دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور سارے ایمان والے جہنم میں جا کر جنت میں چلے جائیں گے. اب جہنم میں کوئی بھی گنہگار موجود نہیں ہے، سب کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب اللہ موت کو، ڈیتھ، موت جو ہے اس کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے، مینڈے کی شکل میں، اور اس کو جنت جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتیوں کے لیے اس دن بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آج کے بعد جنت میں ہماری موت نہیں ہے، اور جہنم کے لیے بہت ہی خطرناک دن ہوگا کہ آج کے بعد ہماری موت نہیں ہے، تو گویا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلنا ہی جلنا ہی جلنا ہے. موت کو شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر میں، اللہ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں کہ جو آدمی زکات ادا نہیں کرتا اس کی زکات کو لایا جائے گا. حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں بھی ہے، کہ وہ زکات کا مال سانپ کی شکل بن جائے گا. وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال جس کی زکات نہیں دی، وہ سانپ اور بچھو کی شکل میں آ کر کہے گا انا کنزک انا مالک. کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی ایک شکل بنا دی جائے گی، سانپ کی شکل یا بچھو کی شکل، یا جیسا کہ آتا ہے جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کھاتے ہیں، اور اسی پیٹ میں وہ مال ان کے لیے آگ بن جائے گا، اور اسی آگ میں وہ جہنم میں جلیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شکل دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے. ایک قرات کا معنی اوہد پہاڑ کے برابر، اوہد پہاڑ کے برابر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر جنازے میں شریک ہو، اوہد پہاڑ کے برابر ثواب ہے ایک کی رات کا، اور تدفین میں، دفن کرنے میں بھی شریک ہو جاؤ تو دوسرے اوہد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. گویا دو اوہد پہاڑ کا ثواب مل جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ، میں نے بہت سارے، میں جنازے میں شریک ہوتا رہا، تدفین میں بہت کم شریک ہوا، میں نے بہت سارے اوہد پہاڑ کا ثواب ختم کر دیا. گویا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھنے کا اور نماز جنازہ کے بعد دفن میں شریک ہونے والے ثواب کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بڑا بنا کر کے تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احد پہاڑ کا ٹکڑا کر دیا جائے، ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑا، تو کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، چھوٹے 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 پیبلز کتنے ہوں گے، اور پہاڑ کتنا بڑا ہے، سارے ٹکڑوں کے برابر تمہارا ثواب تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو احد پہاڑ کے برابر ثواب کی شکل دی جائے گی۔ اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرکات مشکات کی شرح میں ایک آدمی کا فیصلہ ہوا، حدیث فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی فیصلہ ہوا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، اتنے میں ایک وزنی تھیلی بیگ آئی اور اس کے نیکی کے پلرے میں رکھ دی گئی، فرشتے نے رکھ دی، تو اس کے لیے بجائے جہنم کے جنت کا فیصلہ ہوا، تو پوچھا اس بیگ میں کیا ہے، تو فرمایا اس بیگ میں تیری وہ مٹی ہے جو تم نے اخلاص کے ساتھ مردے کو دفن کرنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، حدیث میں آتا ہے نا تین بار چلو بھر کر اس قبر کے اوپر مٹی کو ڈالو، وہ مٹی آج وہ تیرا عمل، وہ مٹی کو آج لایا گیا اور وہ تیرے لیے وزن کے ترازو میں رکھا گیا اور وہ تیرے لیے وزنی ہو گیا، گناہوں سے اسی پر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اس مٹی کو لایا گیا۔ امام بخاری نے ایک عجیب حدیث نقل فرمائی، فرمایا جو آدمی گھوڑا پالتا ہے، اس زمانے میں لوگ گھوڑے پالتے تھے، کیونکہ اس پر بیٹھ کر میدان کارزار میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جانے کے لیے گھوڑے کو پالتے تھے، تو پہلے اس کو کھلاتے تھے گھاس، اس کا پانی وغیرہ، اس کی خدمت کرتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح حدیث نقل فرمائی، قیامت میں اس کے اس اعمال کو، یہاں تک کہ گھوڑے کو، یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کو جو گھاس ڈالا گیا اس گھاس کو، یہاں تک کہ اس کی جو پانی پلایا گیا اس پانی کو، وہ لیڈ، وہ پاخانہ، وہ پیشاب، سب کچھ رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے تھا اور سب کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے اعمال کا وزن جسم بنا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں ایک آدمی کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوگا تو دو بڑے بڑے بادل آئیں گے، کلاؤڈ آئیں گے، بادل کی شکل بادل آئے گا، حالانکہ قیامت میں کوئی بادل نہیں ہوگا، آسمانی نہیں ہوگا، بادل کی کہاں بات ہے، سب تو ٹوٹ جائے گا، سماؤن شکر سماؤن فطرت، سب ٹوٹ جائے گا، پھر یہ بادل آئے کہاں سے، یہ بادل نہیں ہیں، یہ بادل سفارش کریں گے اس آدمی کے لیے اور کہیں گے ہم بادل نہیں، اس کے سورت بقرہ، سورت آل عمران، یہ تیرے قرآن میں سے پڑھا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سورہ بقرہ کو، سورت آل عمران کو بادل کی شکل میں لایا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے سفارش کریں گے، اس کے اعمال کو بادل کی شکل دی گئی، جسم دیا گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بڑے بڑے بادل آئیں گے، دوسری حدیث آئیں گے، اور بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آیا، تو اللہ کہیں گے کہ تو نے علم حاصل کیا تھا اور حاصل کرنے کے بعد تو نے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا تھا تو لوگوں نے اس پر عمل کیا، وہ عمل کو بادل کی شکل میں تمہارے سامنے آج پیش کر دیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں سب شامل ہے، چاہے تصنیف کی لائن سے کتاب لکھیں، یا کوئی رسالہ لکھے نیک کام کو پھیلانے کے لیے، یا آج کل ریکارڈنگ ہوتی ہے، لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کر کے دوسرے کو پاس آن کر دیتے ہیں، اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو اس کے لیے بھی، اور جس کا بیان ہے اس کے لیے بھی، یا جیسا کہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد ویب سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے، دنیا کے جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان سب کا ثواب ریکارڈنگ کرنے والا، اس کا عمل کرنا تو الگ چیز ہے، لیکن عمل کے علاوہ اس نے دنیا کے جتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ان سب کا ثواب بھی اس کو بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس پر بیان دیا اس کو بھی دیا جائے گا، چاہے تقریر کی لائن سے، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے، تفسیر کی لائن سے، بیان کی لائن سے، درس قرآن کی لائن سے، نصیحت کی لائن سے، ذکر و اذکار کی لائن سے، کسی طرح بھی کسی کو بھی دو چار باتیں بتلا دی، کوئی نمازی بن گیا۔ اب علماء کا درجہ اسی لیے اتنا بڑا ہے، انہوں نے کتنے علماء پیدا کیے ہیں 20 سال میں 30 سال میں 40 سال میں، اور وہ کہاں کہاں دنیا میں کام کرتے ہیں، اور ان سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ان کے پاس کتنے علماء بنتے ہیں، ان کے پاس کتنے علماء بنتے ہیں، ان کے پاس کتنے علماء بنتے ہیں، علماء علماء علماء، ان سب کا ثواب اس استاد کو مل جاتا ہے جو سب سے پہلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو، تیسرے کو، اس طرح یہ علم فرما ان سب ثواب کو، تمہارا تو اپنی جگہ موجود ہے، جن لوگوں نے عمل کیا ہے ان کے ثواب کو بادلوں کی شکل میں آج تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اعمال کی شکل میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اعمال کی شکل میں اس طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین انفاق to spend in the path of Allah کون سا ہے؟ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، سب سے بہترین خرچہ۔ کون فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر ہے۔ اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کیا اس کو جسمانی شکل دی جائے گی، اس پیسے کو، ایک بریڈ لے آیا اس بریڈ کو بریڈ کی شکل دی جائے گی، یا جو بھی چیز ہوگی کپڑے ہیں اور اس کو رکھ دیے جائیں گے، جسم کی شکل دی جائے گی۔ اس صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بہتر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کی بہن کی طلاق ہو گئی ہے یا کسی کی بیٹی کی طلاق ہو گئی تو بیٹی باپ کے یہاں ہے، باپ کے سر پر اس کا سارا خرچہ ہے، جب تک اس کی اولاد کا خرچہ ہے، یا بہن ہے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی اپنی طلاق شدہ بہن کا خرچہ دیتا ہے، فرمایا یہ سب سے بہترین خرچہ ہے، اس کی شکل بنا کر کے، صورت بنا کر کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ یہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس طریقے کی شکلیں بنا کر کے اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اور چوتھا قول ہے کہ انسان کا قیامت کے دن دو مرتبہ وزن ہوگا، ایک اس کے ایمان کا اور کافر کے کفر، یعنی انسان کے سب سے پہلے عقائد کو تولا جائے گا کہ یہ مومن تھا یا کافر تھا، اس سے فیصلے ہو جائیں گے، مومن الگ کافر الگ۔ پھر دوسری مرتبہ اب پھر میزان ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے، کیا تولے جائیں گے؟ اعمال، اس میں نیکیاں کتنی ہیں اور اس میں گناہ کتنے ہیں۔ کافروں کے لیے تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، نیک یا گناہوں کے اعمال پر پھر مسلمان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں نظریہ محدثین مفسرین کا یہ ہے کہ انسان کو ہی رکھا جائے گا، انسان کو ہی تولا جائے گا، اور اس پر حدیث بھی لے آئے، سبحان اللہ، ہمارے محدثین مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، دلائل کے ساتھ بات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی، نبی کے زمانے کے، نبی کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے زمانے کے بڑے مفتی، ان کا پیر جو تھا نیچے سے بہت پتلا تھا، تن نیچے سے بہت پتلا تھا۔ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے، تو حضرت نے فرمایا اے کوفہ والو، تم میں سے دو چار آدمی کو میں نے دیکھا جس کی ازار جو ہے، تھاؤزر جو ہے، اینکل سے نیچے ہیں، اوپر کر لو. تو ان کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے کہا عبداللہ ابن مسعود تمہاری بھی تو ایسی ہی ہے، اینکل کے نیچے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں مجبور ہوں، اس لیے کہ پیر میں مجبوری تھی تو چھپاتے تھے، مجبور ہوں اس لیے. تو اس نے اس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود پر اعتراض کیا، اعتراض کیا، تنقید کی کہ تم بھی ایسے. حالانکہ حضرت عمر کو پتا چلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ مسعود کو کوفہ فقہ حدیث کی بات اور فقہ کی بات کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا کہ ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن لوگوں نے ان پر اعتراض شروع کیا. جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس طریقے سے ایک آدمی نے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر نے وہ اس آدمی کا نام اپنے ذہن میں رکھا. پھر 3 مہینے گزر گئے، ایک مرتبہ ایسا ہوا وہاں سے ایک قافلہ آیا تو پوچھا اس نام کا آدمی موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہے، یہ ادھر آؤ ادھر آؤ. تم نے سوال کیا تھا عبداللہ مسعود کو جب تم کو مسئلہ بیان کیا، تم نے ان پر اعتراض کیا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کرنے والا میں تھا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ اتنی بڑی اینٹ پتھر اٹھایا اور اس کے پیر پر مارا، بچ گیا، پیر ٹوٹنے سے بھاگا وہ. فرمایا تمہارے لیے میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا اور تم اس پر اعتراض کرنے لگے، وہ تو مجبور تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کی بات میں سنا رہا ہوں، درخت پر چڑھے ہوئے تھے فروٹ کو توڑنے کے لیے، تو صحابہ ہنس رہے تھے ان کی پنڈلی کو دیکھ کر کے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، عبداللہ ابن مسعود کا وزن احد پہاڑ سے بھی بہت بڑا ترازو میں ہو جائے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا عبداللہ مسعود کو ہی تولا جائے گا اور ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی بہت بڑا ہوگا. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان کو تولا جائے گا، اور اس طریقے سے انسان کو تولنے کے بعد اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہوا ہے مدینہ منورہ میں. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں چل رہا تھا، دو فرشتے آئے پکڑو ان کو. اللہ کے رسول کو پکڑ لیا، ایک فرشتہ ترازو لے کر آیا، فرمایا ان کو تولو، دوسرے آدمی کو بلایا تم بیٹھو اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا کیا ہے؟ باری ہو گیا. فرمایا ٹھیک ہے تم نکلو، 10 آدمی کو بٹھا، آؤ ادھر. بٹھایا 10 کو، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بیٹھے، ان کا پلڑا کیا ہو گیا؟ باری ہو گیا. پھر 100 کو بلا بیٹھو اس میں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا 100 کو بٹھایا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا. فرشتوں نے کہا پوری دنیا کے انسان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن سب سے بھاری ہو جائے گا. اس طریقے سے قیامت میں بھی انسانوں کو تولا جائے گا اور اسی پر اس کے لیے فیصلہ ہوگا، جنت کا جہنم کا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا وزن بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے. معلوم ہوتا ہے آگے کی آیت سے ومن خفت موازینہ، جس کا میزان ہلکا ہوگا، یعنی میزان میں نیکیاں ہلکی گناہ بھاری ہو گئے، فاولئک الذین خسروا. وہ آج بازی ہار گیا، وہ ہاں جہنم میں چلا گیا. بما کانو بآیات یظلمون. اسی بات کو القارعہ ملقارعہ میں بیان فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن بھاری وہ جنت میں، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اس کو جہنم کا ایک طبقہ ہے. اللہ کے نبی، اللہ پوچھ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے وما ادراک ما ہیا، وہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ ہاویہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس کے ایک ایک انگارے آسمان اور زمین سے بھر کر ہے، نار حامیہ، وہ بلیسنگ فائر ہے. اس میں جس کے اعمال کم ہوں گے، نیکیوں کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا. اس آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غلبے کا اعتبار ہوگا. غلبہ یعنی اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا وزن بھاری ہوگا. ہاں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن بھاری ہوگا. نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا اخلص دینک یکفی کا، دین کے اندر میں اخلاص سے عمل کر تیرے لیے کافی ہے، قلیل من العمل تھوڑا سا عمل بھی کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے. اخلاص کے ساتھ تو نماز روزے عبادت ذکر اللہ سپینڈنگ جو کچھ کرے گا اخلاص کے ساتھ کرے گا وہ عمل بھاری ہو جائے گا. بعض روایت میں آتا ہے بخاری شریف کی آخری روایت ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس حدیث کے بارے میں فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں. ہمارے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر فرماتے ہیں اپنی زبان میں، فرمایا تم لوگوں کو پاپڑ کھانے کا بڑا شوق ہے، میں تمہیں اس حدیث کو پاپڑ سے سمجھاتا ہوں. گجراتی کا پاپڑ دیکھا ہے، فرمایا یہ کھانے میں چبانے میں بہت ہلکا ہے لیکن پیٹ میں وزن میں بھاری ہے، ڈائجیشن میں بہت بھاری ہے. فرمایا اسی طرح زبان پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں اس کا وزن بہت ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا وضو نصف ایمان ہے، پھر فرمایا وضو آدھا ایمان ہے، وضو آدھا ترازو کو بھار دے گا وضو کا عمل. پھر ایک جگہ فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملعان، ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ الحمدللہ قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گا. معلوم ہوتا اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے غلبے کا اعتبار ہے، غلبے کا اعتبار ہے. اس لیے آپ کسی کے اندر میں تقوی زیادہ دیکھو یا کسی کے اندر میں نیک اعمال کے نمازی ہے عبادت کرتا ہے، گناہ بھی گناہ سے کون پاک ہے؟ آج کوئی پاک نہیں ہے، انبیاء کے سوا کوئی گناہ سے پاک نہیں، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں. لیکن کسی میں نیکی کا غلبہ ہے اور کسی میں شر کا غلبہ ہے، گناہوں کا غلبہ ہے. آج آپ چاہیں مجھے بیعت ہونا ہے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی جیسا آ جائیں یا میرے سامنے جنید بغدادی جیسا آئے تبھی بیعت ہوں گا، ورنہ نہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے، دین سے دور کرنے کے حملے ہیں. ایسی بہت ساری چیزوں میں شیطان کہتا ہے کہ تمہارا عمل اتنا نہیں ہے، توبہ بعد میں کر لینا، یہ بعد میں کر لینا، یہ بعد میں کر لینا. اسی طرح کرتے 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 آدمی کا عمل کم ہوتا ہے، گناہ زیادہ ہوتا ہے. اگر اس حالت میں موت آ جاتی ہے وہ اما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، اس لیے جتنا ہو سکے نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ سے خوف بھی ہو اور امید اور رجا بھی ہو کہ اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اتنا اخلاص والا ہو، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ہی قبول فرما لے. پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ ایسے بہت ساری احادیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال قیامت میں تو لے جائیں گے، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اعمال ہونے سے پہلے، اعمال ٹلنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے. اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو اخلاص نصیب فرما. اے اللہ تیری سچی پکی محبت نصیب فرما، اللہ تیری سچی پکی محبت نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت مودت ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے نصیب فرما دے، فرما دے، قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں بھی تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے، تیرے صالحین میں سے بنا دے، تیرے پیاروں میں سے بنا دے، تیرے محبوبوں میں سے بنا دے، تیرے چہیتوں میں سے بنا دے. اے اللہ جہاں جہاں تک یہ بات پہنچتی ہے اے اللہ سب کو قبول فرما، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ رحمت کا فیصلہ فرما، کرم کا فیصلہ فرما. اے اللہ ستاریت کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، امت کے حال پر رحم فرما. فلسطین اور مصر اور شام اور برما اور مڈل ساؤتھ افریقہ میں اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی نصرت فرما، سب کی مدد فرما. اے اللہ اے اللہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس ایک دن کا کھانا ہے دوسرے دو تین دن کا نہیں ہے، اے اللہ سب کو بہترین کھانا نصیب فرما، مکان نصیب فرما، کپڑے نصیب فرما، پینا پانی نصیب فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما، کافروں کی کفر سے حفاظت فرما، مشرکین کے شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ نیک کام کرنے کی اور نیک کام پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، تیرے قرآن کی محبت میں سب یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے سب کتنے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں پیاروں کے ساتھ سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کے اولادوں میں قرآن کی رحمت عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی اے اللہ قرآن عطا فرما دے، اللہ حفظ کے لیے آسان فرما دے، علماء بنا دے، صلحاء بنا دے، نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کے دائی بنا دے، مخلص بنا دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، اس مجمع میں قرآن کی اس تفسیر میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے دل میں بہت ساری پریشانیاں ہوگی، اے اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس مبارک مجلس میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ریسیور کے ذریعے سے جہاں جہاں تک مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، سب کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔